कल मैंने अर्ज किया था कि सब्र के बारे में यूं तो हजरत के बहुत तफसीली मलफूजात हैं, लेकिन इंतखाब कर रहा हूँ और उसके बाद ख्याल ये था कि कल ख़त्म कर दूंगा सब्र का बयान गुज़श्ता कल, लेकिन इस वक्त एक हजरत की एक बहुत अहम बात ये नज़र आ गई, उसका जिक्र भी बहुत मुनासिब और ज़रूरी मालूम होता है। अल्लाह ये फरमाया कि जिस मुसीबत का ऐसा गलबा हो जाए कि उसकी मुदाफात पर भी कादिर न हो तो सो ये वाकई मुजाहदा है और अब इस परेशानी से कुछ ज़रर ना होगा बल्कि इसमें नूरानियत होती है, और जो परेशानी इख्तियार से लाई जाती है उसमें नूर नहीं होता बल्कि जुल्मत होती है। जैसे किसी का बच्चा बीमार है और वो उसका इलाज नहीं करता, इसमें परेशान है तो उसमें नूर ना होगा, और एक सूरत यह है कि बच्चा बीमार था उसका इलाज किया गया, इलाज के बाद वो मर गया, तो इससे परेशानी ना होगी। आरिफ ऐसी मुसीबत में दिल में शाद होता है, जाहिर में मकबूम। ये बड़ा अहम बात हजरत ने बयान फरमा दी। अल्लाह ये फरमा दिया कि बाद मुसीबतें ऐसी हैं या तकलीफें ऐसी हैं कि उनके अंदर नूरानियत होती है, बावजूद सदमा होने के, तकलीफ पहुंचने के, गम होने के, लेकिन अल्लाह जल जलालहू के फजलो करम से उसके नतीजे में कल्ब के अंदर एक नूर पैदा होता है, नूरानियत होती है, और उससे दरजात भी बुलंद होते हैं और तरक्की भी होती है। और बाज मुसाइब ऐसे होते हैं कि उसमें नूरानियत नहीं होती, जुल्मत होती, उस जुल्मत के नतीजे में कोई रूहानी फायदा हासिल नहीं होता बल्कि आदमी और पीछे चला जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? कब मुसीबत के नतीजे में नूरानियत पैदा होगी और कब नहीं होगी, उसका एक उसूल हजरत ने यहां पर बयान फरमाया, वो ये है कि जो मुसीबत या तकलीफ अपने किसी इख्तियार के बगैर आ गई और उसके मुदाफात पर भी इंसान कादिर नहीं, तो उसमें तो है, अगर जब उस पर सब्र करेगा, उस पर अल्लाह ताला की फैसले पर राजी रहेगा, राजी बिल कज़ा होगा, तो नूरानियत हो और उससे दरजात में तरक्की हो, सवाब भी मिलेगा, दुनिया के दरजात में तरक्की भी होगी, समझे ना। और एक मुसीबत वो है कि जो आदमी अपने अख्तियार से लेके आया खुद ही, उसको दफा करना अख्तियार में था लेकिन किया नहीं दफा, बैठा रहा हाथ पे हाथ रखे, मुदाफात नहीं। तो ये जो मुसीबत आई इसमें फरमाया कि इसमें नूरानियत नहीं है, इसमें जुल्मत है। मिसाल हजरत ने यह दी कि एक शख्स का बच्चा बीमार हो गया, अब इलाज करना अख्तियार में है, बच्चे का इलाज करना अख्तियार में है, डॉक्टर के पास जाए और जाकर उसे हाल बताए, जो वो दवा कहे वो करे, ये अख्तियार में था, पैसे भी थे, ये भी नहीं कि कोई पैसे नहीं थे, डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता था, ये दवा खरीद नहीं सकता था, सब कुछ था, लेकिन सुस्ती के मारे बैठा रहा, इलाज नहीं किया। अब इलाज ना करने के नतीजे में अगर बच्चे का मर्ज बढ़ गया या खुदा ना करे वो मर ही गया, तो ये जो आया सदमा इसका सबब अपने इख्तियार में था, एक तरह से अपने हाथों लेकर आया वो ये सदमा। इसमें कहते हैं कि नूरानियत नहीं होगी, इसमें जुल्मत होगी, क्योंकि ये जो मामूर भी है ये भी एक मामूर भी है कि असबाब को इख्तियार करो, मशरू असबाब को, जायज असबाब को इख्तियार करो, ये भी اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ بندہ جو ہے وہ اسباب کو سے. یا دنیا عالم میں اسباب بنائی اللہ تعالیٰ نے, تو اس واسطے اسباب کو بالکل ترک کرنا یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں, اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہے بزرگی کی بات. تو اس واسطے یہ جو اس نے علاج نہیں کیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہا, تو یہ کیا ہوا, یہ اللہ میاں کو پسند نہ آیا یہ بات, یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی. کیونکہ پسند نہ آئی, لہٰذا اس مصیبت کے اوپر یا اس تکلیف کے اوپر جو نوراریت حاصل ہوتی, جو درجات میں ترقی ہوتی وہ نہیں ہوگی, ظلمت ہوگی, کیونکہ اپنے اختیار سے لے کے آیا. یہ بڑا اہم اصول ہے. اسی طرح جس مصیبت کو آئی تو تھی وہ غیر اختیاری, لیکن اس کو دفع کرنا اختیار میں تھا اور نہیں کیا, تو اس مصیبت میں بھی ظلمت ہوگی, نورانیت نہیں ہوگی. ایک شخص حملہ آور ہو گیا آپ کے اوپر اور ڈاکہ ڈالنے لگا یا آپ کو جسمانی تکلیف پہنچانے لگا, تو آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ اس کو مدافعت کریں, اس کی جو کچھ بھی اپنے پاس اسباب ہیں اس کو استعمال کر کے اس کا دفاع کریں, اپنا دفاع کریں, مدافعت کریں.
www.dasquran.com
اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اس سے جو تکلیف آئے گی, اس سے جو صدمہ آئے گا, وہ اختیاری ہے, تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ظلمت ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. تو بات کیا ہوئی, بات یہ ہوئی کہ جب کوئی تکلیف آنے لگے, صدمہ پیش آنے لگے, کوئی مصیبت آنے لگے, تو حتی الامکان انسان کوشش کرے اس کو دفع کرنے, یہ نہ سوچے کہ مصیبت کے اوپر تو بڑے فوائد ہیں جو میں نے کل بیان کیے تھے, پرسوں بیان کیے تھے, تکلیفوں کے اوپر تو بڑے ثواب ملتے ہیں, لہذا آنے دو یہ تکلیف. نہ, جب آنے لگے کوئی تکلیف یا مصیبت تو اس کا مداوا کرے, اس کی مدافعت کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے, جتنے اسباب ہیں وہ ان کو اختیار کرے, ان کو دفع کرنے. جب آ گئی, باوجود اسباب اختیار کرنے کے پوری کوشش کی تھی, علاج کیا تھا, اپنے اسباب اختیار کیے تھے کہ یہ مصیبت نہ آئے, لیکن پھر آ گئی, پھر بے شک اس پر جو صبر کرو گے تو اس پر انشاءاللہ تھا اجر و ثواب مرتب ہوگا, لیکن یہ کہ کوشش ہی نہ کرو اس کو دفع کرنے کی, بلکہ خیر مقدم کرو اس کا کہ آتی ہے تو آئے. تو یہ دو لحاظ سے خطرناک بات ہے, ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے, ذرا سمجھ لو, ایک اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا, تم نے نہیں کیے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات. دوسرے اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس میں بہادری کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں, یہ بہادری کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, یہ بڑا خطرناک, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمان کو. ارے وہاں تو شکستگی چاہیے, درماندگی چاہیے, اپنی کمزوری کا اظہار چاہیے, یا اللہ میں کمزور ہوں, میرے بس کا نہیں ہے, میں تحمل نہیں کر سکتا اس کا, نہ یہ کہ یہ کہے کہ میں بڑا باز ہوں, آ جائے جیسی مصیبت آ جائے, اعوذ باللہ. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اسے سنا کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک مرتبہ کسی وقت غلبہ حال میں آ کر, یہ پتا نہیں کس حالت میں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کیف محسوس ہوتا تھا, تو کہہ گئے یہ جملہ بے زبان سے یہ نکل گیا کہ ولیس لی فی سواک حظ فکیف ما شئت فاختبرنی, یہ دعویٰ کر گئے کہ اللہ آپ کے سوا کسی چیز میں مجھے حظ نہیں, مزہ نہیں, تو جس طرح چاہے مجھے آپ آزما کے دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دے دی. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا تو اللہ بچائے پیشاب بند ہو گیا. اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن پیشاب نہیں ہو. جب کافی سب کچھ علاج کر لیے, دوا کر لی, جارو کر لی, جو کچھ تھا سب کچھ کر لیا, نہیں ہوتا تو تنبہ ہوا کہ کیسی میں نے غلط بات کہہ دی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ دعوت دینا کہ اللہ مجھے آزما لیجیے جب جس طرح چاہیں, تو میں نے کتنی غلط بات کہہ دی تھی. تو تنبہ ہوا اور اپنی غلطی پر تائب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا, خاص طور سے جو ان کے مقرب بندے ہوتے ہیں, تو ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. کئی دن گزر گئے اسی حالت بے تابی میں. دکھانا یہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کسی چیز میں حاضر نہیں, پیشاب میں حاضر ہے تمہیں, پیشاب پکانے میں حاضر ہے, اور یہ دعویٰ کہ میں کسی چیز کا میں حاضر نہیں, اور جس کا چاہیے دعویٰ جھوٹا. بعد میں بچوں سے دعایا کرائی, بچے جو مکتب کے بچے تھے قرآن شریف پڑھنے والے, کیا بچوں خدا کے لیے اپنے یہ لفظ کہتے تھے کہ ادعو لعمکم الکذاب, اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال دے, کہ جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو یہ کہ مصیبت آ رہی ہے دفع نہیں کرتے, دفع کرنے کے جو مشروع ذرائع ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو یہ ایک طرح سے دعویٰ ہے کائے کا, بہادری کا, کہ ہم بڑے بہادر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آئے گی مصیبت بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے. الحمد للہ کبھی یہ بہادری نہ دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. وہاں تو کمزوری چاہیے, وہاں تو شکستگی چاہیے, وہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بس کا نہیں ہے, ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یہ یا اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالیے گا بوجھ, ہمارے اندر طاقت نہیں, ہم کمزور ہیں. اللہم انی ضعیف فقبل فی رضاک ضعفی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ میں تو کمزور ہوں. کون مانگ رہا ہے دعا؟ جس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو نہیں سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہم انی ضعیف فقبل فی رضاک ضعفی, اے اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے میرے اپنے رضا کے کاموں میں میرے ضعف کی تقویت پیدا فرما دے, وہاں یہ مانگ رہے ہیں اللہ. اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما دی. تو اپنے کمزوری کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اللہ ہمارے اوپر مسلط نہ کیجیے ایسے دشمن کو کہ جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ, یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم کیسے دشمن آ جائے ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں, نہیں, یہ کہ اللہ نہ بھیج, مسلط نہ فرمائے, سمجھے نا. اسی لیے فرمایا اللہ سے تمنا لقاء العدو واسأل اللہ العافية, دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو, اللہ سے عافیت مانگو. ہاں فإذا لقيتم فثبتوا, جب مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم قبل آ رہے, پہلے سے تمنا نہ کرو, مانگو نہیں, اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو بلکہ اگر آ رہی ہو تو دفع کرنے کی کوشش کرو, جو مشروع طریقے ہیں ان کو دفع کرنے کی کوشش. تو اس واسطے مصیبت کو نہ تو دعوت دینی ہے اللہ بچائے, نہ مصیبت کو مدافعت کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود مدافعت میں کوتاہی کرنی ہے. مدافعت اتنی بس میں ہے وہ پوری کرو, پھر جب غیر اختیاری طور پر سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود, ساری مدافعات کرنے کے باوجود, دعائیں کرنے کے باوجود کہ اللہ پٹلا دیجئے مصیبت, اس کے باوجود آ گئی, اب جو صبر کرو گے تو اس صبر میں نور کی وجہ سے اس مصیبت میں نورانیت ہوگی, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر اسباب اختیار نہ کیے تو کیا ہوگا, اس مصیبت میں ظلمت ہوگی, تاریکی ہوگی, نور نہیں ہوگا. یہ بات حضرت نے بیان کر,
اللہ
یہ بھائی ملیں گی کہیں اور باتیں حضرت والا جیسی جس طریقے سے تجزیہ کر کے ایک ایک چیز کا اس طرح بیان فرماتے ہیں تو کہیں ملنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے یہ بات. ایک تو یہ بات ہے, ایک دوسری جگہ پر بات حضرت نے فرمائی ہے وہ یاد آ گئی, یہاں اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن ہے برمحل. یہ جو ہوتا ہے کہ مصیبت بعض اوقات اپنے کسی سابق بدعملی کا انجام ہوتا ہے, بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے, اعوذ باللہ, کسی بدعملی کی سزا ہوتی جو مصیبت آتی ہے. تو ظاہر ہے سزا کے اندر تو نور نہیں ہوگا, جو بدعملی کی وجہ سے آئے گی وہ سزا ہوگی, سزا کے اندر تو نور نہیں ہوتا. اور جو مصیبت کے سزا نہیں ہوتی اس کے اندر نور ہوتا ہے, اس کے اوپر صبر اور اجر ملتا ہے. تو کون سی مصیبت ایسی ہے جو عذاب ہے اعوذ باللہ, جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے بھیجی. تو اس کا حضرت نے فرق بیان فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو, مصیبت آ گئی لیکن ساتھ ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے, یا اللہ دور فرما دیجیے, اور رجوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, پہلے سے زیادہ طبیعت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف منیب ہے, انابت کر رہی ہے, رجوع کر رہی ہے, دعائیں مانگ رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, نفلیں پڑھ رہی ہے, صلاۃ الحاجہ پڑھ رہی ہے, جی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب نہیں, یہ مصیبت ہے جو انشاءاللہ تمہارے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے, ترقی درجات کے لیے آئی ہے. کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو رجوع کی طرف توفیق نہ ہوتی. اور وہ مصیبت یا تکلیف جس میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کم ہو جائے, اور آدمی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے, اور بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اللہ بچائے دل میں شکوے شکایتیں پیدا ہونے لگیں, تو معلوم ہوا کہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ بچائے کسی بدعملی کی سزا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے اس مصیبت میں, کہ آدمی غفلت کے ساتھ نمازیں چھوڑ دے, معمولات ترک ہو گئے, نمازیں چھوٹ گئی, اور جو اپنے عبادات انجام دیا کرتا تھا وہ چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ وقت نہیں ملا, یا اس وجہ سے نہیں کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے کام میں اتنا مشغول ہوا کہ وقت نہ ملا, نہیں نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ اس مصیبت کے آ جانے کے بعد طبیعت پر ایک جو ہے مایوسی طاری ہو گئی ہے, ایک بے حسی طاری ہو گئی ہے, سستی طاری ہو گئی ہے, وقت مل رہا ہے مگر نہیں جاتا نماز کو, وقت مل رہا ہے مگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا. تو یہ علامت ہے کہ یہ علامت ہے اللہ بچائے اس بات کی کہ یہ مصیبت جو آئی ہے سزا ہے اللہ. یہاں یہ بات میں نے بیچ میں ضمناً کہہ دی لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات معمولات ترک ہو جاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, لیکن وہ غفلت کی وجہ سے نہیں چھوٹ, مجبوری کی وجہ سے چھوٹ. مجبوری ہے کہ بھائی کیا کریں, مصیبت آ گئی تھی, اب دشمن کا مقابلہ تھا تو اب اگر وہاں سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے تو جان جاتی, یہ مجبوری پہ چھا گئی, تو اس واسطے نماز قضا ہو گئی. اس سے قضا ہونے سے کچھ نقصان نہیں, نہ اس سے درجات میں کمی آتی ہے, نہ اس سے نورانیت میں کمی آتی ہے, نہ اس سے مصیبت کے عذاب ہونے کا تاثر ملتا ہے. خود نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی نمازیں قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی دشمن کے مقابلے کے دوران؟ یا یہ کہ میں بیمار ہو گیا تھا, اب بیماری کے اندر آپریشن کرنا تھا, آپریشن تھیٹر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور بے ہوش ہے اور یا وہ ہے, اس کی وجہ سے نماز چلی گئی تو وہ چلی گئی تو اس سے کوئی انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا اور اس سے کوئی نورانیت میں کمی نہیں آئے گی. تو جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں معمولات یا فرائض تک بھی چھوٹ جائیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا. ذکر ہو رہا ہے ان نمازوں کے ترک ہونے کا اور معمولات کے ترک ہونے کا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوٹی, بلکہ اس وجہ سے کہ مصیبت کے آنے کے بعد طبیعت پر ایک بے حسی طاری ہو گئی, غفلت طاری ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ سرد پڑ گیا. اس کی وجہ سے باوجود کہ وقت تھا, جا سکتا تھا نماز پڑھنے, قوت بھی تھی, تھوڑا طاقت بھی تھی, نماز پڑھنے جا سکتا تھا, نہیں گیا, اب پڑھ رہا. ہوتا ہے نہیں بعض اوقات یہ, اللہ بچائے, یہ کیفیت ہوتی ہے جب غم و صدمے کا عالم ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی اچھا خاصا بھلا چنگا ہے اور اس کے باوجود نماز پڑھنے جا رہا. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ بچائے یہ مصیبت کیا ہے, یہ سزا ہے. اور جب یہ اس کا احساس ہو جائے تو علاج بھی اس کا یہی ہے, کیا ہے کہ چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو, دل پر آرے چل رہے ہو, لیکن عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے, کسی مصیبت کے موقع پر, غم کے موقع پر, صدمے کے موقع پر اگر تم اپنا جائزہ لے کر دیکھو اور محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی اس میں تو میرے غفلت طاری ہو گئی ہے اور میرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں بحال رہا, تو اس سے خطرہ ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ میرے لیے عذاب نہ ہو یہ مصیبت, تو فوراً اس کا علاج کرو. علاج بھی فوراً یہی ہوگا, کیا ہوگا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شروع کر دو, جو معمولات چھوٹ رہے ہیں ان کو شروع کر دو, چاہے تکلیف ہو, چاہے صدمہ ہو, چاہے پریشانی ہو, چاہے دل پہ آرے چلیں, کچھ بھی ہو جائے مگر اس کو شروع کرو. نماز چھوٹ گئی, نماز پڑھو, معمولات چھوٹ گئے, وہ کرو. علاج بھی ہے, جب وہ کر لو گے تو الحمدللہ وہ اس کے اثرات مٹ جائیں, وہ تمہارے لیے پھر ثواب بن جائے گا. بس یہی تراش خراش چلتی ہے اس راستے میں. مولانا فرماتے ہیں کہ اندر ہی راہ می تراشو می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباد. یہ طریق جو ہے نا, یہ تصوف والا, سلوک والا, یہ کیا ہے, اندر ہی راہ می تراشو می خراش, یہ تراش خراش چلتی رہتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ کسی وقت ایسے آ جاؤ گے کہ کامل مکمل ہو گئے, اب اس کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں, کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں, نہیں, یہ تو چلے گا ساری عمر چلے گا, یہ ساری جنم کا روگ ہے یہ, کہ تراشو اندر ہی راہ می تراشو می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباد. مولانا فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھنا, یہ تراش تراش چلتی رہے, غور کرتے رہو کہ میرا طرز عمل کیا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہوں اور خوشی آتی ہے تو کیا کرتا ہوں. تو یہ سب تراش تراش کرتے رہو تو انشاءاللہ تعالی, اور جب یہ بات حاصل ہو گئی, یعنی مصیبت جو ہے وہ اس میں نورانیت پیدا ہو گئی, کس بات سے پیدا ہو گئی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے سے ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو اجر رکھا ہے اس اجر کے تصور سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عارف ایسی مصیبت میں بھی دل میں شاد ہوتا ہے, ظاہر میں مغموم. کیا معنی کہ ظاہر اعتبار سے تو صدمہ ہے, آنسو بھی بہہ سکتے ہیں, آہیں بھی نکل سکتی ہیں, سمجھے نا, اور ظاہر کوئی دیکھے تو مغمومی معلوم ہوگا, لیکن کیونکہ عقلن اس بات پر مطمئن ہے, عقلن اس بات پر مطمئن ہے کہ فیصلہ انہی کا برحق ہے, مشیت انہی کی ہے, حکمت انہی کی ہے, مصلحت انہی کی ہے, جو کچھ وہ فیصلہ کریں گے فائدہ اسی میں ہے, میری میں کیا, میری سمجھ کیا اور میری عقل اور فہم کیا, तो जब ये समझ लेगा तो चाहे आंसू बह रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, दिल में सदमा हो रहा हो, लेकिन उनके फैसले पर जब राजी होगा तो दिल शाद होगा। ये कह रहे हैं दिल, उसका मतलब दिल शाद होगा। समझा कि नहीं? देखो, एक सदमा वो होता है, एक सदमा वो होता है कि आदमी को तकलीफ तो पहुंची लेकिन जान राय को भी पहुंचनी चाहिए थी ये तकलीफ। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो सदमा तो होगा लेकिन कम होगा कि नहीं होगा, इस बात से जानता है कि हो रही चाहिए। आप इंजेक्शन लगवाने गए डॉक्टर से तो उसमें तकलीफ, सुई चुभ गई, सुई चुभने से तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुई, लेकिन साथ साथ ये बताया कि होनी चाहिए, लगाया गया था मैं इस वास्ते कि इंजेक्शन लगवाना था। वरम पट्टी कराने गए और वरम पट्टी कराने में डॉक्टर जो है वो साफ भी करेगा, जख्म को कुरेदेगा भी, उसके अंदर दवा भी डालेगा, उसमें डालेगा तो मिर्ची भी लगेगी, ये सब कराने गए लगी, लेकिन साथ दिल मुतमईन है क्या? जो भाई होनी थी इस वास्ते के इसके सिवा कोई चारा कार था नहीं। तो एक ये तकलीफ, और एक वो तकलीफ है कि किसी दूसरे ने लाके मार दिया खंजर, समझे ना, और नाहक मारा, ना इंसाफी से मारा, तो उसकी जो तकलीफ होगी वो तकलीफ ज्यादा होगी। क्योंकि खाम खा मार गया बैठे बिठाए, हमारा तो कसूर भी नहीं था, नाहक आके मार गया तो उसकी कोई वजह नहीं, कोई हिकमत नहीं, कोई फायदा नहीं, और महज आके बैठे बिठाए मार गया तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। सदमा तकलीफ भी है, तकलीफ के साथ ये भी कि हमाकत है ये और फजूल हुआ ये काम और हमारा नुकसान हो गया और नाहक था और जुल्म था और किसी को हक नहीं पहुंचता था, क्यों मार गया, तो उसकी तकलीफ ज्यादा हो। लेकिन जब आदमी ये सोचे कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है अल्लाह जल्ला जलालहू की मशीयत से हो रहा है, उसके हुक्म से, उसके उसके फैसले से हो रहा है, तो इस वास्ते ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि उनका फैसला था, उनकी का ये मशीयत थी, उनकी मसलहत थी। क्या वो हमारी समझ में आ रही है, उन्हें आ रही हो तो क्या होगा? वो ऐसे ही होगा जैसे डॉक्टर के पास गए और मरहम लगवा वो पट्टी कराने के लिए, उसमें तकलीफ हो गई, इसमें भी हो गई तकलीफ, लेकिन दिल मुतमईन, जहां भी दिल मुतमईन वहां भी। तो इस वास्ते ये आरिफ फरमाते हैं, आरिफ का ऐसी मुसीबत में दिल शाद होता है। शाद होने का माना ये कि मुतमईन है, भाई हो नहीं था, और जाहिर में मगमू, जाहिरत बात है, मगम होता है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे हजरत एक जुमला और पढ़ लो, ये भी फरमाया कि ये वाकयात मसाइब दर हकीकत सब तिजारत में दाखिल है। ये जितने मसाइब के वाकयात होते हैं सब क्या हैं? ये सब तिजारत है। क्यों? कि एक चीज हमसे ली जाती है, उसके बाद दूसरी चीज दी जाती है। तिजारत में क्या होता है? पैसे हमसे ले लिए और चीज दे दी, बाजार में गया ये पैसे लिए और हमें हमारी राहत की कोई चीज अता फरमा दी, ये होता है ना तिजारत में। तो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला भी मसाइब में क्या करते हैं कि एक चीज हमसे लेते हैं और दूसरी चीज उसके बदले में देते हैं। लेते क्या है? लेते क्या है? राहत, मसल जो राहत थी वो तकलीफ में बदल गई, खुशी थी वो तकलीफ वो गम में बदल गई जी। तो एक चीज ली हमसे, राहत ली आर्थिक तौर पर, हमेशा तो लेते ही नहीं, कभी हमेशा लें तो हम जिंदा ही कैसे रहे, तो ले तो कभी थोड़ी देर के लिए लेते, तो थोड़ी देर के लिए ली हमसे, राहत ली या खुशी ली, उसके बदले में क्या दी? नेमतें दी, जन्नत की दी, आखिरत की दी, अजर अदा फरमाया, और फराजा ने क्या कुछ अदा फरमाया, दर्जात यहाँ दुनिया में भी बुलंद फरमा दी, समझे ना। तो ये सब क्या है? तिजारत है, सब तिजारत में दाखिल है कि एक चीज हमसे ली जाती है और इसके बाद दूसरी चीज दी जाती है। और तिजारत भी ऐसी कि नीम जा बस्ता न दो सच जा देहत, आके दर वहमत न गंजत आ देहत, ये वाणा फरमाते हैं। کہ ان کا ان کی تجارت بھی ایسی ہے کہ نیم جان بستان دو سج جان دے حد، کہ لیتا جو ہے وہ نیم جان آدھی جان، جو لیتا ہے وہ آدھی جان اور جو دیتا ہے سج جان، سو جانے دیتا ہے، تو نیم جان بستان دو سج جان دے حد، یہ ان کا حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، کہ لیتے تو ہیں تھوڑی چیز اور دیتے ہیں بہت زیادہ. بھائی تھوڑی سی راحت تھی، میں نے ابھی بتلایا نا کہ عارضی ہوتی ہے جو لی جاتی ہے، ہمیشہ سے چھینتے ہی نہیں کبھی بھی زندگی بھر، تو عارضی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو نعمتیں دیتے ہیں وہ ابدی دیتے ہیں، سرمدی دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والی دیتے ہیں. تو نیم جاں بستان رو سج جاں دے حد، اونچے در ہمت در وہمت نہ وائس نہ آیت آن دے حد، اونچے در وہمت نہ گنجت آن دے حد، کہ جو وہ چیز دیتے ہیں جو تیرے وہم میں بھی نہیں آ سکتی، تیرے گمان میں بھی نہیں آتی، وہ چیز عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ، آگے حضرت فرماتے ہیں وہ بات جو تو میں نے پہلے کہی تھی، یہ صراحتن حضرت نے کی آگئی الفاظ میں یہاں پر، کہ علاوہ اس کے مصیبت حالن تو مصیبت ہے مگر معالن نعمت ہے، کیونکہ اس سے منافع و مصالح دینیہ و دنیاویہ حاصل ہوتے ہیں. ایک بزرگ کا ارشاد ہے، وہ بات جو میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی وہ ان کے بزرگ کے ارشاد میں لفظوں میں آ گئی، ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ برسوں کے مجاہدات سے باطن کو وہ نفع نہیں ہوتا جو ایک ساعت کے حزن سے ہو جاتا ہے. برسوں کسی خانقاہ میں جا کے مجاہدے کرتے رہو، ریاضتیں کرتے رہو، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک ساعت کے غم سے ہو جاتا ہے. غم پڑ گیا غیر اختیاری، یاد رکھنا غیر اختیاری غم پڑ گیا، اس غم کی وجہ سے جو ترقی ہوتی ہے درجات میں، باطن کو جو نفع پہنچتا ہے وہ سال سال کے مجاہدوں ریاضتوں سے نہیں پہنچتا. کہتے ہیں خاص کر ایمان کو پختگی ہوتی ہے اس حالت میں، جو امور باطنہ میں سب سے افضل چیز ہے، یہ حاصل ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب نعمت ہے کہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں اس نعمت، سمجھے نا، یہ نعمت مانگنے کی بھی اجازت نہیں کہ مانگو، کہتے مانگو تو عافیت، یہ مت مانگو، مصیبت مت مانگو، بلکہ اس نعمت مل آنے والی ہو تو دفع بھی کرو، اور اس کا اگر دفع نہیں کرتے تو بھی پکڑ ہوگی، سمجھے نا، دفع کرنا بھی ضروری، اپنی حد تک اس کو ہٹانے ٹلانے کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری، ورنہ پکڑ ہو جائے گی. لیکن جب آ جائے تو پھر نعمت ہے تمہارے لیے، پھر رحمت ہے، اور دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت. دنیا کے اندر ترقی ہے، درجات ہو رہا ہے، دنیا کے اندر باطن کی ترقی ہو رہی ہے، باطن کے اندر فضائل حاصل ہو رہے ہیں اور رضائل فنا ہو رہے ہیں، اور آخرت میں درجات بلند ہو رہے ہیں، ثواب کا کے ذخیرے لگ رہے ہیں. جی تو یہ عجیب نعمت ہے، یہ معمہ ہے یہ، کہ ایسی کون سی نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کی نعمت ہے، رحمت ہے اللہ کی، لیکن اس رحمت کو مانگنے کی اجازت نہیں. یہ بھی ایک معمہ ہے کہ ایسی رحمت بتاؤ اللہ کی کہ ہے اللہ کی رحمت مگر مانگنے کی اجازت نہیں، اور آئے تو رفع کرنے کی کوشش، سمجھے نا، کہ اس کو وہ رفع ہو جلدی سے جلد دور ہو، یہ بھی ساتھ ساتھ، لیکن ہے رحمت. وہ کیا بات ہے کہ یہ ان کی رحمت کا ایک ایسا عنوان ہے، ایسا کرشمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، کہ اپنے بندے کو نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کی ناگواری اور اس کی تکلیف کو بھی اس کے واسطے میں جنت بنا دوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت ہے. اللہ اکبر. اچھا بھائی، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مختصر ہو جائے گا بیان، تو آگے پھر شروع کریں گے، مگر اب وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے, دین کی سمجھ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم الهمنا مراشد امورنا, اللهم الهمنا مراشد امورنا, وعزم لنا على رشد امرنا, وقنا شرور انفسنا يا ارحم الراحمين. یا ہمارے الرحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, منکرات سے, معصیتوں سے, گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے آفات و سانحات اور حادثات سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ساتھ خاص تعلق عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.
www.dasquran.com